ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، وہ رات سے دن کو اس طرح ڈھانپ دیتا ہے کہ وہ تیزی سے اس کو آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم سے مسخر کیے ہوئے ہیں، خبردار پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، بہت بابرکت ہے اللہ جو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ 6 دنوں میں پیدا کیا؟ اس سے کام میں نظم و ضبط کا سبق ملتا ہے، اور یہ ہے کہ تدریج کا اصول بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے گریجول پروسیس کرنا ہوگا، اور پھر یہ کہ اللہ نے کائنات کا نظام ایسے بنایا کہ جہاں روشنی اور تاریکی ایک دوسرے کے پیچھے تیزی سے دوڑ رہے ہیں، اور پھر سورج چاند ستارے اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور کائنات خود بخود نہیں بن گئی بلکہ اللہ نے پیدا کی ہے، تو جو پیدا کرتا ہے وہ پھر حق رکھتا ہے کہ وہ پوچھ سکے، اور پھر سمپل سی بات ہے کہ اللہ نے اگر پیدا کیا ہے تو قانون اور حکم بھی اسی کا چلے گا، تو جب کائنات کی وسعتوں کو دیکھیں تو پھر اللہ کو یاد کریں، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ ادعو ربکم، اپنے رب کو پکارے، کیسے؟ طریقہ بتایا، تضرعا وخفیہ، عاجزی سے اور چپکے چپکے، انہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، دل کی بے بس حالت کا نام بھی ہے۔ تضرع، اپنے آپ کو اللہ کے آگے بے بس ظاہر کرے، اللہ میں کسی کام کے قابل، میں نہیں کر سکتا، آپ نہیں کرنا ہے، اور دعا میں خاموشی اور تنہائی، خفیہ، اس کا بھی بہت فائدہ ہے کیونکہ اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، اور تنہائی میں انسان جب اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، بے بس ہو کے مانگتا ہے، اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، تو اس کی دعا سن لی جاتی۔ اللہ سے مانگتے ہوئے نا ایسے مانگا کر جیسے بات کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے روئیں، اپنے غم کا اظہار کریں، اس سے آپ کو وہ سکون ملے گا جو دنیا کی کسی دوا یا تھراپی میں نہیں۔ اپنا آپ اللہ کے سامنے کھول دیں تاکہ آپ کا بوجھ اترے۔ دعا کوئی پرفارمنس نہیں ہے، اللہ کے سامنے بے بس ہو کے مانگنا ہے۔ دعا میں تضرع بھی ہونا چاہیے اور چپکے چپکے بھی مانگنی چاہیے، دل میں بھی مانگنی چاہیے۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، اور اسے خوف اور امید کے ساتھ پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے۔ جس زمین پہ ہم رہتے ہیں نا، اس کا بھی کوئی حق ہے، جہاں یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ رب کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، وہاں یہ بھی بتاتی ہے کہ زمین کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، کہ اس میں کیا نہ کریں، اصلاح کے نام پہ فساد نہ کریں، اور پھر یہ کہ بندہ خوف اور طمع، امید کے ساتھ رہے۔ اللہ کی رحمت ویسے سب کے لیے ہے، لیکن خاص قرب محسنین کو ملتا ہے، اور ہم زمین پر رہتے ہوئے مصلح بنے نہ کہ مفسد، فساد پھیلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ کہ کوئی ڈپریشن ہو، کوئی دکھ درد ہو، وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، تو خوف اور امید کے ساتھ اس کو پکارے، اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، محسنوں کی دعا اللہ تعالیٰ بہت جلدی سنتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں تو ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہاں بارش کے نظام کو قیامت کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا۔ اچھا، ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی قدرت دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے بارش کا ہی منظر بار بار دیکھتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے ایک روٹین کی چیز بن جاتی۔ ان سب چیزوں کو معجزے کے طور پہ دیکھنا چاہیے اور ان سے کوئی سبق لینا چاہیے۔ یہاں کیا سبق دیا گیا؟ آپ دیکھیں، پھلوں کی بات ہوئی، ساری نعمتوں کی، پانی کی، ہر چیز کی، پھر کذالک نخرج الموتا، موت کو یاد رکھنا، کائنات کے نظام سے اپنے انجام کو یاد رکھنا، یہ بہت ضروری ہے، اور کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک سوکھی ہوئی مٹی سے رنگ برنگ کے پھل نکال سکتا ہے تو آپ کی ویران زندگی میں بھی خوشیاں لا سکتا ہے، مایوس نہ ہو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اور عمدہ زمین کی پیداوار اس کے رب کے اذن سے خوب نکلتی ہے، اور وہ زمین جو خراب ہو گئی ہو اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اسی طرح ہم نشانیاں پھیر پھیر کر لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں. وہی سب کے لیے ایک جیسی ہے, جیسے بارش سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے. کچھ زمین سبزہ اگا دیتی ہے, کچھ پھل اگاتی ہے, کچھ میں سے سڑاند اٹھنے لگتی ہے جو گندی زمین ہوتی ہے. قرآن سننے کے بعد لوگ مختلف طرح ریئیکٹ کرتے ہیں, مختلف طرح اسے قبول کرتے ہیں. انسانوں کے دل بھی زمین کی مانند ہیں. ایک ہے البلد الطیب اور ایک ہے الذی خبص. جس دل میں سچائی کی تڑپ, عاجزی اور خیر موجود ہے, جب اس پر وحی کی بارش ہوتی ہے تو ایمان, عمل اور اخلاق صالح کے پھول اگاتا ہے. اور جو دل تکبر, حسد اور خواہشات کی وجہ سے سخت ہو چکا ہوتا ہے, اس پر کتنی ہی بارش آپ ڈالیں وہاں سے کچھ نہیں نکلے گا. نکلے گا بھی تو جھاڑیوں کی طرح, الا نکدا, کانٹے دار جھاڑیاں. تو دل کی زمین کو نرم اور صاف رکھیں. ایک ہی محفل ہوتی ہے, ایک شخص کے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کو اثر تک نہیں ہوتا. ایک شخص خیالات کی گہرائی میں جاتا ہے, دوسرا کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہے, کچھ اور کر رہا ہوتا ہے. بارش برستی ہے, ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں, یہ ہے اصل میں دیکھنے کی چیز. ایک ہی محفل میں ایک شخص کی زندگی بدل جاتی ہے, دوسرے کو اثر بھی نہیں ہوتا. لیکن دوسروں کا جائزہ لینے سے پہلے خود اپنی نیت ہم ضرور چیک کر لیں. تو یاد رکھیے, ہمارے دین میں علم اور معلومات بارش کی طرح ہے, بارش سے مثال دی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نشانیاں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. کبھی کس سے بیان کرتے ہیں, کبھی دلائل بیان کرتے ہیں, کبھی ایمان کی بات ہوتی ہے, تاکہ اس دل کی بنجر زمین میں نمی پیدا ہو, یہ کچھ اگائے, یہاں سے کوئی خیر پھوٹے. اور شکر گزاروں کے لیے چونکہ خوشخبری ہے, تو شکر گزاری کا مطلب ہے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو صحیح جگہ استعمال کرنا. اور جو ان کا صحیح استعمال کرتا ہے وہی ہدایت کی بارش سے فیضیاب ہوتا ہے. اور پھر اگر نصیحت ہمارے دل پہ اثر نہیں کر رہی, تو بعض اوقات نصیحت میں کوئی خرابی نہیں ہوتی, ہمارا دل خراب ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا نا, بارش برستی ہے تو زمین جیسی ہوگی نا, وہ اسی طرح ریئیکٹ کرے گی. کچھ اگا دے گی اور کچھ جو ہے وہ بری سمیل سے بھڑک اٹھے گی, اور کچھ چٹیل بس کچھ بھی نہیں, جیسے پانی پڑا ختم ہو گیا اور ویسا کا ویسا پتھر سوکھا رہا.
ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش يغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ. بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. انبیاء کے قصوں کا آغاز ہو رہا ہے جن کا مقصد پچھلی آیات میں بیان کردہ حقائق جو توحید، آخرت اور انسانی رویوں کے بارے میں، ان سب کو دکھانا ایک طرح سے کہ لوگ پھر کرتے کیا ہیں، ان عقائد کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے جو انسانیت کے دوسرے باپ کہلاتے ہیں آدم علیہ السلام کے بعد. پیچھے آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا اور اس کے بعد یہاں نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. انبیاء اپنی قوم کے خیرخواہ ہوتے ہیں، دشمن نہیں ہوتے، اسی لیے وہ یا قومی کہہ کے پکارتے ہیں، محبت بھرا انداز ہوتا ہے. اور سب انبیاء کی پکار ایک ہی تھی کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اور عبادت صرف چند ریچولز کا نام نہیں بلکہ ساری زندگی میں اللہ کی اطاعت کرنا ہے. اور نوح علیہ السلام نے عذاب کی خبر خوف اور ہمدردی کی بنا پر دی، یعنی جب کوئی کسی کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے تو وہ دراصل اس سے ہمدردی کر رہا ہوتا ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو پکارا اور ان کی استقامت دیکھیے کہ 950 سال تک اپنا کام کرتے رہے. جب تک انسان کے دل میں کسی بڑے دن کی جواب دہی کا خوف نہ ہونا تو وہ کام نہیں کر سکتا. تو اسی لیے پیغمبروں نے خود بھی استقامت اختیار کی اور لوگوں کو بھی عذاب و نظیم، اس بڑے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے کہا. قال الملأ من قومه، اس کی قوم کے سردار کہنے لگے کیا بے شک ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. اصل میں خیر و بھلائی کی طرف جب کسی کو بلایا جاتا ہے وہ تھریٹن فیل کرتا ہے، انسیکیور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے میرے مفادات پہ اب ضرب پڑے گی. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو معاشرے کے اندر ایک مقام رکھتے ہیں یا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، جیسے قریش تھے، تو انہیں خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم دین میں آ گئے تو ہمارا سٹیٹس متاثر ہوگا، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی. تو ہدایت اور روشنی کو انہوں نے کیا کہا؟ دلال. یہ ہمیشہ سے باطل پرست لوگ کہتے رہے. یعنی آپ دیکھیں نا آیت میں کہ سردار لوگ کہنے لگے ہم تمہیں گمراہ سمجھتے ہیں. اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے اوپر کیا الزام لگ رہا ہے؟ گمراہی کا. سبحان اللہ. اور یہ کس دور کی بات ہے؟ آج کی، نوح علیہ السلام کے دور کی بات ہے. کتنی پرانی بات ہے، 1000 سال پرانی. اس وقت بھی انسان ایسے ہی سوچتا تھا کہ ہدایت کی طرف بلانے والوں کو گمراہ کہے. اصل میں نا جب غلط کار لوگوں کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا تو وہ شخصیت پہ حملہ کرتے ہیں، پھر کبھی انتہا پسند کہتے ہیں، ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں، کبھی قدامت پرست کہتے ہیں، کبھی فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، کبھی راہ راہ سے بھٹکے ہوئے کہتے ہیں. لیکن حق کی پہچان لوگوں کی باتوں سے نہیں ہوتی کہ کون کیا ہے، بلکہ دلیل اور فطرت سے ہوتی ہے. ساری دنیا بھی آپ کو گمراہ کہیں لیکن اگر آپ سچے دل سے اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں تو آپ ہی کامیاب ہیں. قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، انہوں نے کہا اے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں. قوم کی بدتمیزی کے مقابلے میں نوح علیہ السلام کا جواب بڑا پروقار ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا تم بھی گمراہ ہو. جب بھی لوگ آپ کی ذات پہ حملے کریں، پرسنل اٹیکس، مشتعل نہ ہو، مقصد پر فوکس رکھیں. نوح علیہ السلام نے کیا بتایا؟ میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول، میرے اندر گمراہی کوئی نہیں ہے. یہ بھی کتنی بڑی حکمت کی بات ہے نا کہ ان کو لوگوں کو ہینڈل کرنے کی اسٹریٹجی معلوم تھی کہ کیسے ہینڈل کرنا. میں نے بہت کامیاب طریقے کے انسان کا جواب ہے یہ، ایک کامیاب انسان کا جواب کہ کوئی آپ سے کہے کہ آپ ایسے اور ایسے ہیں تو آپ سمپل کہتے ہیں کہ نہیں میں اس پہ بلیو نہیں کرتا، میں ایسا نہیں ہوں. کبھی تو خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، کبھی تحمل سے جواب دینا ہوتا ہے اور اپنی پوزیشن کو واضح کرنا ہوتا ہے. تو مومن کی اصل طاقت کیا ہے؟ اس کی اپنی ذات نہیں، اس کا رب. جب آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں اور لوگوں کی تنقید سے آپ اپنے مقصد سے نہیں ہٹیں. لوگ اپنی ذات کا دفاع کرتے ہیں، مومن اپنے پیغام کا دفاع کرتا ہے کہ مجھ میں گمراہی نہیں، میں گمراہ نہیں ہوں. اور سچائی کو ثابت کرنے کے لیے چیخنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ نرمی کے ساتھ آرام سے بھی بات کی جا سکتی ہے. ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ آیت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے لیے تڑپ، ان کی ذمہ داری کے احساس اور ان کے علمی مقام کی بھرپور عکاسی کرتی ہے. پچھلی آیت میں انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کی تھی اور اب وہ اپنے کام کی نوعیت بتا رہے ہیں. اصل میں انبیاء کے پاس وہ بصیرت ہوتی ہے جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہوتی. اور انہوں نے اتنے مزے سے کہا ابلغکم رسالات ربی، میں یہ کام کر رہا ہوں اور اپنی امانت داری کی بات. تو انبیاء جچے تلے جواب دیتے ہیں، لمبی باتیں نہیں کرتے. اور ایک اور بات جو اس آیت سے پتہ چلتی ہوئی کہ اصل ناصب وہ ہے جو خالق سے آپ کو جوڑے، اللہ سے جوڑے، دنیا سے نہیں. اور عام علماء اور عام سائنٹسٹ یا پڑھے لکھے لوگوں میں اور انبیاء میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے لوگ دنیاوی تجربات اور علوم سے سیکھتے ہیں، جبکہ انبیاء اور دین والے جو ہیں وہ جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اس سے لیتے ہیں علم. اور یہاں نوح علیہ السلام پر کوئی اثر نہیں ہوا کسی کی باتوں کا، کیونکہ ان کے اندر یقین تھا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے اور میں اکیلا بھی دنیا کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں. استقامت آتی اسی سے حق پر، جب آپ کو یقین ہو کہ آپ صحیح کر رہے ہیں، پھر آپ لا یخافون لومۃ لائم ان میں شامل ہو جاتے ہیں اور ساری دنیا کے سامنے اکیلے کھڑے ہو سکتے ہیں. اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا بھلا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے آ گئی، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ آیت ان تمام لوگوں کی غلطی کو واضح کرتی ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا پیغام لانے کے لیے کسی فرشتے یا مافوق الفطرت مخلوق کا ہونا ضروری ہے. نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اس وہم کا پردہ چاک کر رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ انسان ہی دوسرے انسان کے لیے نمونہ بن سکتا ہے، اور رسول جو کچھ لاتا نا وہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا، وہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے. اور کسی نبی کے بھیجے جانے کے تین اہم مقاصد ہوتے ہیں، انذار، تقوی اور اللہ کی رحمت پانے کے حقدار ہونا. قرآن و سنت کے مطابق اپنی اصلاح کر لینے والا اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے. لعلکم ترحمون، اب ہوا کیا؟ فکذبوہ، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلا دیا. فانجیناہ والذین معہ فی الفلک، بس ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے نجات دی، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا انہیں ہم نے غرق کر دیا، بے شک وہ اندھے لوگ تھے. حق کو باطل کے درمیان فیصلہ ہو گیا، مہلت ختم ہو گئی. 950 سال کی محنت کے بعد قوم کی اکثریت ضد پہ قائم رہی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا. یہ جو کشتی ہے نا، اب ہمارے لیے ایک سمبل کے طور پر بھی ہے کہ فتنوں کے طوفانوں میں اللہ کی اطاعت ہی ایک کشتی ہے جو بچاتی ہے. اللہ کی نعمتیں باغیوں کے لیے عذاب بھی بن جاتی ہیں. وہ پانی جو زندگی کا باعث ہے، وہی پانی کچھ لوگوں کے مرنے کا سبب بن گیا. اور یہ قوم جو تھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ انہم کانوا قوما عمین، یہ اندھے لوگ تھے. حق کو نہ دیکھنے والا اصل اندھا ہوتا ہے. حق کو پانے کے لیے یہ نہیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی کہ اکثر لوگ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں، اور آخر کار فتح بھی حق ہی کی ہوتی ہے. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا.
لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.
وإلى عاد أخاهم هودا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ ایک نئی داستان عبرت. قوم نوح کے بعد دوسری بڑی طاقت اور عظیم الشان قوم کون سی قوم تھی؟ عاد. اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے نبی بھیجا، نہایت شفیق انسان، ہود علیہ السلام. پیغمبر نے کہا یا قوم عبد اللہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں. یہی پیغام ہے نا جو سب پیغمبروں کا ہے، افلا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين. اس کی قوم کے وہ بڑے لوگ جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے بے شک ہم تمہیں یقینی طور پر بے وقوفی میں دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹوں میں سے ہو. حق کے مقابلے میں باطل کے وہ متکبر جو مادی طاقت اور جسمانی برتری کے زوم سے پیدا ہوتا ہے، یعنی تکبر کی وجہ بھی ہوتی ہے نا، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قوم عاد کے سرداروں نے ہود علیہ السلام کی دعوت کا جواب بہت تکبر کے ساتھ دیا اور توہین امیز انداز اختیار کیا. الملأ الذین کفروا، اب یہ ملأ جو ہیں اللہ کی نگاہ میں بے وقوف ہیں. انا لنراک فی سفاہا و انا لنظنک من الکاذبین، حالانکہ وہ خود اس میں مبتلا تھے. قال یا قوم لیس بی سفاہا، انہوں نے کہا میری قوم میرے اندر تو کوئی حماقت نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کا نمائندہ ہوں، اس کا رسول ہوں. یہ ایک لیڈر یا دائی کی بڑی صفت ہوتی ہے کہ وہ گالیاں سننے کے باوجود، الزامات سننے کے باوجود بھی قوم سے خیر خواہی کرتا ہے اور اپنے اوپر آنے والے الزامات کی تردید کر دیتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں. یاد رکھے جو شخص اللہ کو پہچان لیتا ہے نا وہ کبھی بے وقوف نہیں ہوتا، اور جس کو اللہ کی پہچان نہیں، اپنے خالق کو نہیں پہچانتا، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا بھی پڑھا لکھا قابل ہے، وہ نقصان میں ہے. اور اللہ کو پہچاننے میں اگر دنیا کچھ بھی باتیں بنائے کوئی حرج نہیں. قوم عاد دنیا میں بڑے ترقی یافتہ تھے، ہود علیہ السلام نے انہیں رب العالمین کی یاد دلائی. لوگوں کی پرائرٹیز کچھ بھی ہوں، آپ ان کی توجہ اللہ اور آخرت کے دن کی طرف کرواتے رہیں اور سچائی کی حفاظت کریں، جو بات کر رہے ہیں اس کو آنر دیں، نہ کہ اپنی ذات کے لیے لڑیں. یعنی آپ گئے تھے اللہ کا پیغام پہنچانے، لوگوں نے آپ کو دو گالیاں سنائی، آپ نے پیغام رکھا وہیں اور لڑنے لگے واپس. یہ نہیں کرتے، لوگ کچھ بھی کریں آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یعنی اپنے موڈ کا کنٹرول کسی کے ہاتھ میں نہ دیں، وہ آپ کا موڈ خراب کر دے. آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ آپ نے کیسے سنبھلنا ہے، آپ نے ان باتوں کے جواب میں کیا سوچنا ہے. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے ایک امانت دار خیر خواہ ہوں. امانت دار بھی ہوں، خیر خواہ بھی ہوں. انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس تھا، انہوں نے کہا کہ میں اس کام کے لیے آیا ہوں. رسالات ربی، میرا پیغام ذاتی نہیں، یہ میرا کو اپنا فلسفہ نہیں، یہ میرا کو اپنا تجربہ نہیں، بلکہ یہ میرے رب کا پیغام ہے. یاد رکھیے جب آپ لوگوں کو رب کا پیغام پہنچائیں نا، خالص خالص پہنچائیں، اپنے پاس سے باتیں نہ لگائیں اس میں، اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں. مبلغ خیر خواہ ہوتا ہے اور امانت دار ہوتا ہے، پوری بات پہنچاتا ہے، اس میں سے کچھ چھپاتا نہیں ہے. اور ویسے بھی کسی بھی اصلاحی کام کے لیے کریڈیبلٹی بہت ضروری ہے، اور نیکی کی دعوت دینے والے میں دو لازمی صفات، یہ ناصح اور امین کی ضروری ہے، سنسیئر اینڈ ٹرسٹ وردی. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو افیکٹو کمیونیکیشن ہوتی ہے اس میں لہجے پہ توجہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. خیر خواہی والا لہجہ ہو افیکٹو کمیونیکیشن میں، آپ سنسیئرٹی کے ساتھ بات کریں. اب عجب تو من جا اکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا بھلا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے آ گئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے. اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور اس نے تمہیں جسمانی فراخی عطا کی، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہ دین کی دعوت کا ایک مؤثر طریقہ ہے، انداز ہے. بعض لوگ نصیحت کرنے والے پر حیران ہوتے ہیں، فساد پھیلانے والے پر کوئی حیرت نہیں ہوتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ تعجب ہے تمہیں، اس بات پہ تعجب ہے کہ میں ایک خیر کی بات کر رہا ہوں تم سے، یہ بھی کوئی حیران ہونے والی بات ہے. اور انہوں نے کیا کیا، ان کو نعمتیں یاد کریں. وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہیں بہت ساری قوت عطا کی اللہ نے، اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کرو. اگر تمہارے پاس یہ جسمانی یا مادی طاقت ہے، یہ بھی اللہ نے دی ہے تمہیں، نعمتوں کو یاد رکھو، شکر گزاری کرو. اللہ کی دی ہوئی طاقت اور نعمت آزمائش ہوتی ہے بندے کے لیے، تو ہم سب کو بھی پچھلی اقوام کے قصوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور وہ کام کرنے چاہیے جو حقیقی کامیابی کا ذریعہ بنے. فاذکروا آلاء اللہ، نعمتوں کو یاد کرنا یہ کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے. قالوا انہوں نے کہا، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے ایک اللہ کی عبادت کریں اور بس، اور ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے، بس لیا ہمارے پاس وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے. ہود علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں ان کا رد عمل وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے. قوم عاد بھی اللہ کا وجود کا انکار نہیں کرتی تھی، خالص توحید مشکل تھی ان کو ہضم کرنا، جس طرح آج کل لوگوں کے لیے خالص دودھ پینا مشکل ہو گیا نا، کیونکہ فطرت مست ہو گئی ہے نا. تو ان لوگوں کے لیے خالص پیغام کے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اس کو ڈائجسٹ کرنا مشکل تھا، توحید پر بہت اعتراض تھا. تو جب انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے نا، تو انسان ڈرنے کی وجہ دوسرے کو چیلنج کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن مومن اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، جبکہ متکبر اپنی ہلاکت کو دعوت دیتا ہے. قال لقد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، اس نے کہا یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے ایک عذاب اور غضب واقع ہو چکا ہے. کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جنہیں تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیا ہے؟ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، بس انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اس مکالمے کا جو کلائمیکس ہے نا، یہاں اللہ کے نبی اپنی قوم کی جو سوچ کی غلطی تھی اس کو بے نقاب کر رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں کہ مہلت ختم ہو رہی ہے. اصل میں حق کا مذاق اڑانے والے روحانی طور پر تو اسی وقت ہلاک ہو چکے ہوتے ہیں جب وہ انکار کرتے ہیں، اور پھر ایک وقت میں جسمانی عذاب بھی آ جاتا ہے. اور نبی کی زبان سے کسی کو مہلت ملنا انتہائی ہلا دینے والی بات ہے. اب تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، اب کھیل ختم ہونے والا ہے. یہ تم جو روز روز مخالفت کر رہے ہو، بس اب اس کا اینڈ ہونے لگا ہے. فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، پھر ہم نے اپنی رحمت سے اسے نجات دے دی اور جو اس کے ساتھ تھے، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے. یاد رکھیے، نجات صرف انسان کے اعمال کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے فضل اور رحمت کی بدولت ہوتی ہے. اور عذاب سے پہلے مومنوں کی نجات کا یہاں ذکر ہے، کیونکہ اللہ کا عذاب جب آ جائے تو مادی وسائل کسی کام نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کی سپر پاور کی جڑ کاٹ دی اور صرف چند لوگ بچے جو ایمان والے تھے. اصل میں نا، حق کی طاقت کا تعداد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ زیادہ ہوں تو وہ حق پر ہے، نہیں.
وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ. أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ؟ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين
وإلى ثمود أخاهم صالحا اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا اس نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی ہے یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور تم اسے کسی برائی کے ارادے سے مت چھونا ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا صالح علیہ السلام کی قوم انہیں نبوت سے پہلے اپنا مستقبل کا لیڈر سمجھتے تھے اور جب وہ نبی بن کر آئے تو ان کی ساری امیدیں ختم ہو گئیں اس قوم نے اونٹنی نشانی کے طور پر مانگی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے ایک زندہ حاملہ اونٹنی برآمد ہوئی ایک بینہ تھی یہ اور ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی اور انہوں نے ان کو خبردار کیا کہ تم یہ غلطی نہ کرنا کہ تم اس کو نقصان دو جات کم بینہ بینہ آ گئی ہے تمہارے پاس واضح معجزہ اس کو چھوڑ دینا اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اس کو بری نیت سے ہاتھ نہیں لگانا ورنہ تم پر دردناک عذاب آ جائے گا اللہ کی بے زبان مخلوق کو تکلیف دینا بلا وجہ یہ بہت بڑا جرم ہے اور یہ جو نشانیاں آتی ہیں لوگ نشانیاں مانگتے ہیں نشانیوں میں بڑی آزمائش ہوتی ہے نشانی دیکھ کے جب کوئی نہیں مانتا تو پھر اس کی پکڑ ضروری ہوتی ہے وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد زمین کا جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانا عطا کیا تم اس کی نرم مٹی سے محلات بناتے ہو اور تم پہاڑوں کو گھروں کی شکل میں تراشتے ہو بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں مفسد بن کر مت پھرو یاد رکھیے گناہوں سے نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں اللہ کی نافرمانیاں شہروں کو ویران کر دیتی ہیں اور جب انسان اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو ذاتی مہارت سمجھ بیٹھے تو پھر تکبر آ جاتا ہے اور اللہ کے وسائل کو اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کرنا فساد کی ایک قسم ہے اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اخلاقی فساد عذاب کا باعث بن جاتا ہے مدائن صالح کے جو کھنڈر ہیں ان سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ طاقتور ترین لوگ بھی مٹی کا ڈھیر بن گئے اپنے ہی گھروں میں ختم ہو گئے ترقی اور ہنر اللہ کا انعام ہے بہت زبردست انجینئر سے پہاڑ کھود کھود کے گھر بناتے تھے تو کتنے بھی بڑے سائنسدان ہوں آپ انجینئر ہوں کچھ بھی ہوں اللہ کی نافرمانی نہ کریں اللہ کو راضی کرنا سیکھیں چاہے آپ دنیا کے کسی بھی مقام پر ہیں قال الملأ الذين استكبروا من قومه اس کی قوم کے جن سرداروں نے تکبر کیا وہ ان کمزوروں سے کہنے لگے جو ان میں سے ایمان لائے تھے کیا تم جانتے ہو کہ صالح واقعی اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے پیغمبر ہے انہوں نے کہا جس چیز کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں ہر دور کے لوگوں میں حق و باطل میں کشمکش رہی ہے بڑے لوگ عموماً متکبر ہوتے ہیں اور ایمان والے عموماً کمزوری ہوا کرتے ہیں یعنی معاشرے کے کمزور افراد اور مادی حیثیت دنیا کا سٹیٹس عموماً حق قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے سرداروں کا ایمان والوں سے تنزیہ سوال کرنا یہ ایک مشغلہ ہے ان کا ایمان کا تعلق جو ہے نا دل کی سلامتی سے ہے قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بھی کافرون جن لوگوں نے تکبر کیا وہ کہنے لگے جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں ان کے کفر کی وجہ ایمان والوں سے ضد تھی اور انا کی خاطر حق کو رد کرنا دل پہ مہر لگنے کا سبب بن جاتا ہے فاقر الناقہ تو انہوں نے اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم کے خلاف سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح لے آؤ ہم پر وہ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم رسولوں میں سے ہو یہ تکبر کی انتہا ہے اللہ کے معجزے کی توہین کر کے اپنے لیے تباہی کا دروازہ کھول رہے ہیں اچھا ساری قوم خاموش ہے لیکن ساتھ دے رہی ہے دل سے لہٰذا وہ بھی ساتھ پکڑے جا رہے ہیں ان پر بھی عذاب آئے گا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا، وہ اپنے ہی گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے، اللہ کے عذاب نے انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا، ان کے مضبوط گھر ان کی قبریں بن گئے. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، تو وہ ان سے وہ موڑ کر چلا گیا اور کہا، اے میری قوم، یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. نبی کا اپنی قوم پر عذاب کے بعد رنج و غم کا اظہار ہے یہاں. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، افسوس کیا کہ میں نے سب کچھ سمجھایا تھا، نصیحت کی تھی لیکن تمہیں اچھی نہیں لگی. ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ نصیحت کرنے والوں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، ان سے بھاگتے ہیں، ان کو برا سمجھتے ہیں، ان کی باتوں پہ کان نہیں دھرتے. جو خیر خواہ کو دشمن سمجھے اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسے فحش کام کا ارتکاب کرتے ہو جس کا تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے بھی ارتکاب نہیں کیا. یہ فطرت سے ہٹی ہوئی قوم تھی، انتہائی بے حیائی کے کام کرنے والی. یاد رکھیے، گناہ ایک جرم ہے لیکن نئے گناہ ایجاد کرنا اور بھی بڑا جرم ہے. کوئی بھی خلاف فطرت کام جو ہوتا ہے نا، وہ ایک بیماری ہوتی ہے جو پوری تہذیب کو تباہ کر دیتی ہے، اور جب کوئی بیماری عام ہو جائے اور لوگ اسے برا سمجھنا بھی چھوڑ دیں تو پھر ان کے لیے اللہ کا عذاب ہوتا ہے، ان کے لیے طرح طرح کی مشکلات ہوتی ہیں. اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا پہ کس کس قسم کی معاشی مشکلات اور کیسے کیسے تکلیفیں آئی ہوئی ہیں، اور بحیثیت والدین ہم سب کو اس بارے میں کیئر فل ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کس چیز سے متاثر ہو رہے ہیں، کدھر کس راہ پہ جا رہے ہیں. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو. ہوموسیکشوئلز تھے وہ، نفس کی اندھی پیروی کرنے والے، حدود کو توڑنے والا مصرف کہلاتا ہے. یعنی ایسا انسان اپنی خواہش، اپنی شہوت کو اپنا رب بنا لیتا ہے. حقیقی انسانیت، آدمیت یہی ہے کہ انسان اپنے جذبات حد میں رکھے، کنٹرول رکھے. وما کان جواب قومہ الا ان قالوا، اور اس کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ وہ کہنے لگے، انہیں اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ کچھ لوگ ہیں جو بہت پاک باز بنتے ہیں. یہ اخلاقی زوال کی آخری حد ہے، جہاں گناہ معاشرے کے لیے نارمل بن جاتا ہے، نیکی جرم بن جاتی ہے، گناہ نارمل ہو جاتا ہے. اخرجوہم، انہیں نکال دو، یہ غلط کہتے ہیں، ان کی نصیحت ٹھیک نہیں. لوط علیہ السلام کی پاکیزگی کو انہوں نے عیب بنا کے پیش کیا. انہم اناس یتطہرون، بڑے پاکیزہ بنتے ہیں. جب پورا معاشرہ گناہ کا عادی ہو جائے نا، تو پاک صاف رہنے والا انہیں عجیب لگتا ہے. جب سب ننگے ہوں تو حجاب میں لپٹی ہوئی عورت عجیب لگتی ہے. برائی کو کبھی آزادی کا نام نہ دیں اور نیکی کو گھٹن نہ کہیں. کچھ لوگ اس طرح کے ٹرمز یوز کرتے ہیں، اس سے بچیں، اپنے کانوں کو بھی محفوظ رکھیں. آج بھی جو لوگ گناہوں کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے ساتھ ایک طرح کا بائیکاٹ کر لیا جاتا ہے، لیکن ہوتا کیا، انجام کیا ہوتا ہے. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. اللہ اکبر، نبی کی بیوی کا یہ انجام، کیا وہ اس برائی میں خود ملوث تھی؟ نہیں، دل سے اس برائی کو برا نہیں سمجھتی تھی، اس کی ہمدردی قوم کے ساتھ تھی. ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کی جا سکتی، چاہے آپ خود نہ بھی کر رہے ہوں. کچھ لوگ آج بھی آپ دیکھیں کہ پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو جو غیر فطری کام کرتے ہیں. تو برائی میں نہ تو ڈائریکٹ شریک ہو، نہ ہی ان کی مددگار ہو، نہ اس کو پسند کریں. اگر ایسی کوئی چیز دل میں آئے بھی تو توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو اس سے باہر نکالیں، اپنی اصلاح کے لیے کچھ کریں. یعنی بہت بڑا کوشچن مارک ہے نا، کہ ان کی بیوی تو نبی کی بیوی تھی، وہ تو قوم کے ساتھ فزیکلی کہیں جا کے کچھ نہیں کر رہی تھی، پھر کیوں اس کی تباہی آ گئی. وامطرنا علیہم مطرا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، اور ہم نے برسائی ان پہ ایک بارش، دیکھو کیسا ہوا انجام مجرموں کا. یہ اللہ کا قانون عدل ہے، آج بھی اس کی عبرت کے نشان دنیا میں موجود ہیں. جب بے حیائی اور برائی حد سے بڑھ جائے تو اللہ کے عذاب کو کوئی نہیں ٹال سکتا.
وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.